السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین و دانش کے ساتھ منظور الحسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، کل ہم بات کر رہے تھے جمعہ کی نماز کے حوالے سے، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے تہجد کی نماز۔ جناب جاوید احمد صاحب غامدی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے درخواست کریں گے کہ وہ آج کے موضوع پر ہماری رہنمائی فرمائیں۔ غامدی صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
غامدی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز کو فرض کیا گیا ہے، جبکہ عام مسلمانوں کے لیے اس نماز کو نفل رکھا گیا ہے، اس فرق کی کیا وجہ ہے؟
رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے منصب پر فائز تھے، آخری نبوت آپ کو دی گئی، آپ پر قرآن نازل ہوا، تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اس نبوت کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے آپ کو رات کے وقت اٹھ کر یہ نماز پڑھنے کی ہدایت کی گئی۔ چنانچہ سورہ مزمل میں اس کا پورا فلسفہ قرآن نے بیان کر دیا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اب آپ ایک بھاری ذمہ داری اپنے اوپر اٹھانے والے ہیں، آپ کو اپنی قوم کو انذار عام کرنا ہے۔ انذار عام کی یہ ذمہ داری کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے ذریعے سے ایک قوم کی تقدیر کا فیصلہ ہونا ہے۔ آپ کی طرف سے اتمام حجت کے بعد آپ کی قوم فلاح پائے گی یا اس پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اتنے بڑے منصب پر جب آپ کو فائز کیا گیا اور پھر آخری ہدایت آپ کے سپرد کی گئی، تو اس کے تحمل کے لیے آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ اپنے رب کی طرف لو لگائیے اور قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیجئے۔ آپ سورہ مزمل کی ابتدائی آیت پڑھیں تو اس میں آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ آدھی رات کے لیے یا اس سے زیادہ وقت کے لیے یا دو تہائی رات کے لیے اس سے کچھ کم کر کے اٹھیں، اور اٹھ کر آپ قرآن مجید پڑھیں، اللہ کے حضور میں نماز کے لیے کھڑے ہوں، وہ تبتل لہ تبدیلا، اور سب سے کٹ کر اس کے لیے گوشہ گیر ہو جائیں۔ اور اس کی وجہ یہ بتائے گی کہ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، اس لیے کہ دن کے اوقات میں آپ کو بہت کچھ مشغولیت ہوتی ہے، دعوت کی مشغولیت ہے، لوگوں سے میل ملاقات ہے، تو یہ وقت ہے جس میں آپ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ دین کا کام کرنے، دین کی دعوت دینے، دین کا پیغام پہنچانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو اس کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بدر کا فراہم کیا ہے وہ یہی نماز ہے۔ تو آپ کو خاص طور پر اس نماز کے اہتمام کا حکم دیا گیا، پھر قرآن آپ پر نازل ہو رہا تھا اور یہ قرآن آپ کے قلب پر نازل ہوتا تھا، اس کو زیادہ سے زیادہ اطمینان کے ساتھ اور اچھے ماحول میں، جب گرد و پیش کی ساری دنیا بھی خاموشی کے ساتھ اس کو سننے کے لیے تیار ہو، آپ کو اس کی تلاوت کا حکم دیا گیا۔ تو یہ نماز آپ پر آپ کی منصبی ذمہ داریوں کے لحاظ سے فرض کی گئی۔ اس سے آپ یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معاملے میں اعتراضات اٹھاتے ہیں، ان کو کبھی یہ خیال نہیں ہوتا کہ خدا کے اس پیغمبر نے ہم پر تو پانچ نمازیں فرض قرار دی، اپنے اوپر چھ قرار دی، یعنی اپنے لیے کوئی زائد مشقت مول لی۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ رات کے وقت آپ کبھی دو تہائی رات، کبھی آدھی رات کھڑے رہتے تھے اور اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کے دعا مناجات کرتے تھے، بعض اوقات پاؤں پر برم آ جاتا تھا، لیکن آپ کبھی عبادت میں کمی نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ لوگوں نے توجہ دلائی تو آپ نے فرمایا کہ فلا اکون عبدا شکورا، میں خدا کا شکر گزار بندہ بن کر نہ رہوں۔ تو آپ پر تو یہ نماز فرض تھی، اس کو سورہ بنی اسرائیل میں قرآن نے بیان بھی کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جتنی نمازیں مسلمانوں پر فرض کی گئی ہیں، وہ مل اللیل فتہجد بھی نافلۃ لک، تو آپ رات کے وقت اٹھ کے تہجد کا اہتمام بھی کیا کریں، یہ آپ کے لیے ایک زائد نماز ہے۔ تہجد کا مطلب یہ ہے کہ نیند توڑ کر اٹھیں اور اٹھ کر یہ نماز پڑھیں۔ نیند بڑی محبوب چیز ہے اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت نیند بھی زیادہ زور کرتی ہے، اس وقت اس کو توڑ کر اٹھنا اور اٹھ کر پھر اللہ کی کتاب پڑھنا اور اللہ کو یاد کرنا اور اس سے دعا مناجات کرنا، اس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ ان ناشیت اللیل ہے یا اشد وطن واقو مقیلا، یعنی اس کے ذریعے سے جمعیت خاطر بھی حاصل ہوگی، نفس پر کنٹرول بھی حاصل ہوگا اور آپ ٹھیک طریقے سے بات کو سمجھ کر دوسروں تک پہنچا بھی سکیں گے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے فرض کرنے کی وجہ یہ ہے۔ کوئی نفل نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر نہیں کی جاتی، نفل تو ہم اپنے شوق سے پڑھتے ہیں اور اس اصول پر پڑھتے ہیں جو قرآن نے بیان کر دیا کہ من تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نوافل بھی پڑھتے تھے، یہ جن کو آپ سنتیں کہتے ہیں جو نماز سے پہلے بات پڑھی جاتی ہیں، یہ حضور کے منتخب کردہ نوافل ہیں، یعنی اللہ نے جو نماز فرض کی وہ تو اتنی ہے جتنی فرض نماز ہے، دو رکعتیں فجر کی ہیں، چار ظہر کی ہیں، اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ اپنی طرف سے اپنے شوق سے اللہ کے حضور میں ہدیہ پیش کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نوافل بھی پڑھتے تھے۔ وہ نوافل ہیں کہ جن کو سنت موقع یا سنت غیر موقع سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تہجد کی نماز حضور پر
وہ اصل میں نوافل ہی
وہ اصل میں نوافل
اسی طرح جو واجب کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اور اسی طرح ہمارے ہاں سنت موقع، سنت غیر موقع، نفل کی اصطلاح، مستحب کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، یہ تمام اصل میں نوافل ہی ہیں،
یہ فقہا کی قائم کردہ اصطلاحات ہیں، اصل میں یہ نوافل ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نوافل کا ہمیشہ اہتمام کیا ہے یا لوگوں کو اس کی تاکید کی انہیں سنت موکلہ کہہ دیا جاتا ہے. جن نوافل کا آپ نے ہمیشہ اہتمام نہیں کیا, کبھی کبھی پڑھے ہیں یا کبھی کسی کو بتایا خود نہیں پڑھے, ان کو سنت غیر موکلہ کہہ دیا جاتا ہے. تو یہ فقہا کی قائم کردہ اصطلاحات ہیں. اپنی اصل کے لحاظ سے نماز کی دو ہی قسمیں ہیں, وہ فرض ہوگی نفل ہوگی. فرض نماز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اسے پڑھنا ہے, آپ پڑھیں گے تو آپ کو اجر ملے گا, آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ سے پوچھا جائے گا, آپ مسئول ہوں گے, جواب دہ ہوں گے. اور نفل کا مطلب یہ ہے کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کے لیے باعث اجر ہے, نہیں پڑھیں گے تو معاوضہ نہیں ہوگا, آپ سے پوچھا نہیں جائے گا. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو قرآن کہتا ہے طائفتم من الذین معک, یعنی سارے مسلمان تو نہیں لیکن مسلمانوں کے اندر سے کچھ لوگ اپنے شوق سے یہ نماز آپ کی اتباع میں پڑھنے لگ گئے. یعنی حضور پر فرض تھی, وہ نفل نماز کے طور پر اس کو پڑھنے لگ گئے. تو لوگوں نے نفل نماز کے طور پر اس کو پڑھنا شروع کر دیا, نہ کہ نفل نماز کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی جاتی ہے. تو اپنے شوق کی چیز ہے, آپ جتنے چاہے نوافل پڑھ لیں. یہ جو نوافل ہمارے ہاں لوگ اہتمام سے پڑھتے ہیں وہ اصل میں وہ نوافل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہیں. تو تہجد کی نماز بھی بطور نفل پڑھی جاتی ہے اس لیے کہ حضور پڑھتے
تھے. ہمیشہ پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. رامدی صاحب, تہجد کی نماز کے حوالے سے ہمارے ہاں جو تصور اس کا پایا جاتا ہے کہ یہ تو اصل میں بزرگوں کے لیے مختص کی گئی ایک طرح سے نماز ہے, لوگ جب ریٹائر ہو جائیں آخری عمر میں پہنچ جائیں تو ان کو پھر خاص ہو جانا چاہیے اللہ کی عبادت کے لیے اور اس موقع پر اس نماز کو پڑھنا چاہیے. تو نوجوانوں میں اس کا رجحان یا عام لوگوں میں اس کا رجحان نسبتاً کم نظر آتا ہے.
خیر یہ تو بڑی فطری سی چیز ہے, نوجوان لوگوں کی اور بڑی مشغولیات ہوتی ہیں, اس وجہ سے وہ عبادات کی طرف ذرا کم رجحان رکھتے ہیں. اس کو انسان کی فطرت ہی پر چھوڑ دینا چاہیے. بڑھاپا آتا ہے تو قبر بھی زیادہ یاد آتی ہے, خدا بھی زیادہ قریب محسوس ہوتا ہے, آدمی مشغولیتوں سے بھی فارغ ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ ایسا ہوتا ہے. تاہم اس کا کوئی دینی پہلو نہیں ہے, یعنی ایسا نہیں کہ ہمارے دین میں یہ بزرگوں کے لیے مقرر کردہ نماز ہے. یہ ایک نفل نماز ہے, رسالت معاف صرف نے پڑھی ہے, بڑی خیر و برکت کی چیز ہے, بہترین وقت ہے جس میں آپ اپنے خدا کو یاد کرتے ہیں. حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر پہلے آسمان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنے بندوں کی دعائیں سنتے ہیں. تو یہ بڑا خاص وقت ہے. قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ جو فجر کا وقت ہے, اس وقت جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو قرآن الفجر مشہود ہوتا ہے, یعنی اس کو اس وقت فرشتے بھی سن رہے ہوتے ہیں, ذات خداوندی کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ بڑا خاص وقت ہے, اس لیے اس خاص وقت اٹھنے کی سعادت حاصل کرنے میں نوجوانوں کو بھی آگے بڑھنا چاہیے, بزرگوں کو بھی آگے بڑھنا چاہیے. تاہم یہ نفل نماز ہے, اور نفل نماز یا نفل جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنے شوق ہی سے آدمی کرتا ہے, اس کی ترغیب دینی چاہیے. اس کے لیے کوئی قانون نہیں بنایا جاتا. جو نماز فرض ہے نوجوانوں پر بھی, بوڑھوں پر بھی, اور ان سب لوگوں پر جو مسلمان ہوں, وہی نمازیں ہیں کہ جو آپ پانچ وقت پڑھتے ہیں, اور ان کی اتنی رکعتیں فرض ہیں جتنی اللہ کے پیغمبر نے کی ہیں. جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ فجر آپ دو رکعت آپ پر فرض کی گئی ہے, ظہر چار رکعت فرض کی گئی ہے, عصر چار رکعت, مغرب تین رکعت, عشاء چار رکعت, یہ فرض نماز ہے. اس کو آپ نہیں پڑھیں گے تو اللہ کے ہم مسئول ہوں گے, جواب دہ ہوں گے. یہ خدا کی حاضری کے لازمی آداب ہیں جو مقرر کر دیے گئے. باقی نفل ہے, تہجد آپ پڑھیں, بڑی سعادت کی بات ہے. فرض سے پہلے نفل پڑھیں, بعد میں نفل پڑھیں, بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن عام آدمی جب دنیا میں قدم رکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ بہت سی مشغولیات, خواہشات اور رغبات کے بیچ میں زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے. اس میں عمر کے تقاضے کے لحاظ سے بعض تبدیلیاں, تغیرات پیدا ہوتے ہیں, تمدنی تقاضے بھی اس پر اثر انداز ہوتے ہیں, زندگی کی مشغولیتیں اور زندگی کی خواہشیں بھی اس پر اثر انداز ہوتی ہیں. تو اس کو بس فطرت کے قانون کے تحت لینا چاہیے, اس پہ کوئی نقیر کرنے کی ضرورت نہیں.
اچھا, ابھی آپ نے فرمایا جی کہ اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں اس خاص وقت میں. میں نے کسی جگہ پر پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ یعنی آخری آسمان کی طرف یا جو ہمارے ہم سے متعلق آسمان ہے اس کی طرف نزول فرماتے ہیں. آپ نے متوجہ ہونے کے الفاظ استعمال کیے تو میرے ذہن میں اس نزول کے لفظ کو پڑھ کر یہ خیال ہوا تھا کہ اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ پر موجود ہیں, ہماری شارق سے بھی قریب ہیں. اور پھر وہ پھر اس میں ایک اور سوال بھی ہے, وہ یہ کہ یعنی ہمارے ہاں تو وقت ایک ہوگا, برطانیہ میں ایک دوسرا وقت ہوگا, کسی اور جگہ پر ایک تیسرا وقت ہوگا, تو اوقات میں بھی فرق ہو جائے گا. تو اس میں اللہ تعالیٰ کے نزول کرنے یا اللہ تعالیٰ کے متوجہ ہونے سے کیا مراد ہے؟
دیکھیے, اللہ تعالیٰ زمان و مکان کے پابند نہیں ہے, اور یہ جو تعبیریں اختیار کی جاتی ہیں ذات خداوندی کے بارے میں, یہ ہمارے فہم کے لحاظ سے اختیار کی جاتی ہیں. اس پر قرآن نے متنبہ کر دیا ہے کہ ذات خداوندی کے بارے میں بات ہوگی, عالم آخرت کے بارے میں بات ہوگی, یہ نادیدہ عالم ہے. اس وجہ سے اس میں متشابہات کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو الفاظ استعمال کرتے ہیں, یہ تصورات ہم رکھتے ہیں, ان سے ملتے جلتے الفاظ بول کر ہمیں کچھ تصور دیا جائے گا کہ یہ صورت ہوگی. تو ذات خداوندی کا نزول کیسے ہوتا ہے؟ ذات خداوندی متوجہ کیسے ہوتی ہے، ان کا التفات خصوصی کیسے ہوتا ہے، زمان و مکان کی پابندیوں سے بالا تر ہو کر ایک ہی وقت میں یہاں ہمارے لیے کہیں اور کسی اور کے لیے یہ کیسے ہوتا ہے، اس کو جان لینا بندے کے بس کی چیز نہیں ہے. جو بات ہمیں سمجھانا مقصود ہے وہ یہ کہ اس وقت کو تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کا خصوصی التفات اس میں حاصل ہو جائے گا. تو یہ التفات کی تعبیریں ہیں، اور التفات تو بہرحال ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ شارق سے قریب ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، حکیم ہے. ذات خداوندی کے بارے میں یہ تصورات تو ہم سب رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب پیغمبر مبعوث ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہ کا بیاج رہنا، آپ ہر وقت ہماری نگاہوں میں، ہم دیکھ رہے ہیں معاملات کو، ہم سن رہے ہیں تمہاری باتیں. تو یہ خصوصی التفات کے اسالیب ہیں، گویا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اوپر رحم فرمانے، کرم فرمانے کے لیے خصوصی طور پر متوجہ ہو رہے ہیں. تو ہمیں قریب کرنے کے لیے یہ ساری تعبیریں اختیار کی جاتی ہیں. ذات خداوندی میں ان چیزوں کا ظہور کس طریقے سے ہوتا ہے وہ ہماری گرفت میں آنے کی چیز نہیں، اس لیے کہ خدا ہیتا ادراک میں آنے شخصیت نہیں ہے، ہستی نہیں ہے. ہم صرف متشابہات کے طریقے پر کچھ تشبیہ دے کے، کچھ اپنے تصورات کے قریب کر کے اس کی صفات کو سمجھ سکتے ہیں، اس کے افعال کو سمجھ سکتے ہیں.
اچھا گاندھی صاحب، یہ ضروری ہے کہ اس نماز کو پڑھنے کے لیے ایک دفعہ سویا جائے، پھر اٹھا جائے، پھر نماز ہی پڑھی جائے؟
یہ ضروری نہیں ہے.
یا وقت ہی کا تکلف؟
اس کا تعلق وقت سے ہے. اس لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ سوئیں، آپ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں. بلکہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگوں کے لیے سو کر اٹھنا ممکن نہیں ہوتا، یعنی وہ اپنے اوپر اتنا کنٹرول نہیں رکھتے کہ جب چاہے اٹھ جائے، ایک بار سو جائے تو پھر آنکھ نہیں کھلتی. بہت سے لوگوں نے یہ بات کہی، تو آپ نے فرمایا کہ جن کو اس کا اندیشہ ہو وہ اس کو عشاء کے بعد پڑھ لیا کرے.
اچھا، لیکن لوگ اگر اس کا التزام کرنا چاہتے ہیں، اس کو اہتمام سے پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے تجربے، مشاہدے یا بزرگوں سے جو رہنمائی دین میں اس زمن میں ہوئی ہے، اس حوالے سے فرمائیے گا کہ کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے ان کو.
دیکھیے، تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا ہے تو آپ کو جلد سونا ہوگا، اپنے معمولات کو بہتر کرنا ہوگا. ہمارے ہاں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ رات میں لوگ جاگتے ہیں اور دن میں لوگ سوتے ہیں. تو یہ تبدل میں جو تبدیلی آئی ہے، اس میں تو فجر کی نماز لوگوں کے لیے پڑھنا مشکل ہو رہا ہے. اگر آپ اپنے معمولات کو کنٹرول نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے نظم اور ضبط کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے، تو پھر یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ جلد سوئیے تاکہ آپ جلد اٹھ سکیں. آپ اگر عشاء کے فوراً بعد سونے کا طریقہ اختیار کر لیں، یا چلیے ایک ڈیڑھ گھنٹہ بعد ہی سونے کا طریقہ اختیار کر لیں، تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ تہجد کے وقت آپ کی آنکھ کھل جائے گی. یعنی یہ جو وقت ہے، یہ وقت کبھی آپ کے ہاتھ سے نہیں چھوٹتا اگر آپ اپنے معمولات کو کنٹرول کریں. یہ ہم چونکہ نہیں کرتے، ہمیں اس کی قدر و قیمت کا احساس بھی نہیں ہے. دنیا کی زندگی کے اندر انسان یہ خیال کرتا ہے کہ یہی زندگی ہے، یہی مشغولیتیں ہیں، یہی جو کچھ حاصل ہونا ہے حاصل ہونا ہے. اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ تغذہ کرنے کا اگر شعور نہ ہو، تو پھر یہی معمولات انسان کے اصل معمولات بن جاتے ہیں. لیکن اگر اسے یہ خیال ہو کہ مجھے اپنے پروردگار کے قریب ہونا ہے، مجھے اس کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اس کی رضوان حاصل کرنی ہے، اور میرے لیے آگے کی زندگی بڑی غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ وہ ابدی زندگی ہے اور وہاں میرے تمام اعمال کا جائزہ لیا جانا ہے، اور جو کچھ میں یہاں کر رہا ہوں اس سب کچھ کو وہاں میرے سامنے نتائج کی صورت میں نمایاں ہو جانا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اپنے اوپر بھی کنٹرول کرتا ہے، اپنے نفس پر بھی ضبط کرتا ہے، اور اپنے معمولات کو قاعدے میں لا کر کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے مالک کی طرف توجہ ہونے کا وقت نکال.
گاندھی صاحب، اس نماز کے لیے کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟
اس کی رکعتیں تاک پڑھی جائیں گی. یعنی اس کے بارے میں جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ تاک رکعتیں پڑھی جائیں گی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اسے تاک رکعتوں میں پڑھتے تھے. یہ جفت رکعتوں میں نہیں پڑھی جا سکتی، یعنی آڈ نمبر میں پڑھی جائے گی. آپ تین رکعتیں پڑھیں گے، پانچ پڑھیں گے، سات پڑھیں گے، نو پڑھیں گے، گیارہ پڑھیں گے، اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں. حضور بالعموم اس کی گیارہ رکعتیں پڑھتے تھے، کم بھی پڑھتے تھے. یعنی آپ سے پانچ سات کا ذکر بھی روایتوں میں ہوا.
ہم سب پروگرام کا سلسلہ ابھی جاری ہے. ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. گاندھی صاحب، اس نماز میں جب ہم قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، تو خاص طور پر قیام میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ تلاوت کلام پاک کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. لوگوں کو، مجھے بھی خود بھی اس کا احساس ہے کہ لوگوں کو زیادہ مشکل ہوتی ہے قرآن مجید کو یاد کرنے کے حوالے سے. بڑی صورتوں کو یاد کرنا اور مشکل ہوتا ہے. تو اس میں کیا مصحف کو ہاتھ میں اٹھا کر پڑھنے کی اجازت ہے، یا کوئی ٹیپ وغیرہ کے ذریعے سے ہم اس کو ساتھ میں رکھ کر سن سکتے ہیں؟
نفل نمازوں میں آپ جو چاہے کر سکتے ہیں. آپ کو اگر قرآن یاد ہے تو آپ خود پڑھ لیجیے. آپ مصحف کی ہاتھ میں پکڑ کے تلاوت کر سکتے ہیں. اور جو جدید ذرائع ایسے پیدا ہو گئے ہیں جن میں آپ قرآن سن سکتے ہیں، ان کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس میں کوئی معنی نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کی کتاب سنیے پوری توجہ کے ساتھ، اور پڑھنا سننا یہ دونوں بالکل یکساں ہیں. قرآن مجید آپ پڑھ رہے ہیں یا آپ سن رہے ہیں، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. امام پڑھتا ہے، ہم سنتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی اچھا قرآن پڑھا جا رہا ہے اور وہ آپ کے پاس موجود ہے اور آپ جدید آلات کے ذریعے سے اس کو سن سکتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں.
اچھا، اس کو ہمیں انفرادی صورت میں تو ادا کرنا ہی ہے، لیکن اگر جماعت کی صورت میں ادا کرنا چاہیں تو یہ بہتر بات ہے یا انفرادی صورت میں ہی ادا کرنا؟
اس نماز کی روح کے خلاف ہے. یعنی یہ نماز تو اصل میں فرد کا پروردگار کے ساتھ معاملہ ہے. یہ جتنی آپ تنہائی میں پڑھیں گے، جتنے الگ ہو کے پڑھیں گے، جتنے اکیلے میں پڑھیں گے، اتنی ہی زیادہ آپ کے لیے تزکیہ نفس کا باعث بنیں گے. یعنی اس نماز میں ریا کے عنصر کو کم سے کم ہونا چاہیے. تاہم اس کی جماعت کرانا جائز ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آ گیا تھا کہ آپ اپنے موتقف سے باہر آئے اور باہر آ کر آپ نے نماز پڑھنا شروع کی تو لوگوں نے پیچھے صف بندی کر لی، چنانچہ انہوں نے پیچھے نماز پڑھی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اس کی جماعت نہیں ہو سکتی. دوسرے دن پھر زیادہ لوگوں کو اطلاع ہو گئی، لوگ آ گئے، انہوں نے نماز پڑھی، تب بھی حضور نے یہ نہیں کہا. تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں یہ چیز مشروع ہو گئی تھی کہ اس کی جماعت بھی ہو سکتی ہے.
لیکن وہ تو تراویح کی نماز تھی،
وہ تہجدی کی نماز تھی. تہجدی کی نماز کو جب لوگوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے عشاء کے بعد پڑھنا شروع کیا ہے تو اس کو بعد میں تراویح کا نام دیا گیا. یہ تراویح کا نام بہت بعد میں اس کو ملا ہے، کیونکہ چار رکعت
کا کیا مطلب؟ تھوڑا سا
یہ ترویہ کی جمع ہے، یعنی چار رکعتوں کے درمیان میں لوگ کچھ دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اس کو ترویہ کہتے ہیں عربی زبان میں. اس سے یہ لفظ تراویح بن گیا. ورنہ آپ حدیث کی کتابیں دیکھیں تو یہ صلاۃ اللیل، قیام اللیل، انہی الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو یہ تہجد کی نماز ہے. تہجد کی نماز ہے جس کو لوگوں نے حضور کی اجازت سے عشاء کے بعد پڑھنا شروع کیا. پھر سید عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک امام کے تحت پڑھنا شروع کر دیا. صالحین ہمیشہ یہ نماز اپنے طور پر گھروں میں پڑھتے رہے اور تہجد کے وقت پہ پڑھتے رہے. بلکہ سیدنا عمر نے بھی، جنہوں نے اس کا امام مقرر کیا ہے، یہ تبصرہ کیا تھا جب دوسرے دن وہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ بہت اچھا ہو گیا، اگرچہ نیا طریقہ ہے لیکن اچھا طریقہ ہے، لیکن جو اس کا اصل وقت ہے اس پر پڑھنا اس سے کہیں زیادہ افضل ہے.
لیکن ہمارے علماء جو ہیں اس کو ایک الگ نماز کے طور پر کنسیڈر کرتے ہیں، تہجد کو اور تراویح کو ایک الگ نماز کے طور پر. تو آپ جو بات کر رہے ہیں تھوڑی سی ڈفرنٹ ہے ہماری رائے.
تمام علماء ایسا نہیں کرتے، یعنی بہت سے علماء کا یہ نقطہ نظر ہے. میں جہاں تک تحقیق کر سکا ہوں، میرے نزدیک ان اہل علم کا نقطہ نظر ہی صحیح ہے جو اس کو تہجد کی نماز سمجھتے ہیں. یہ تہجدی کی نماز ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اس کو پڑھا. تراویح کوئی الگ نماز نہیں ہے. تہجد کی نماز جب آپ عشاء کے بعد پڑھتے ہیں تو اسے تراویح کہہ لیا جاتا ہے.
اچھا، ایک بندے نے تراویح پڑھ لی ہے مکمل طور پر، اس نے نماز عشاء کے بعد تراویح پڑھ لی، اس کے بعد وہ تہجد کے لیے بھی اٹھنا چاہتا ہے، تو کیا اس کی تہجد کی نماز ہو جائے گی یا اس کو دوبارہ اٹھنا چاہے تو وہ اس کی کوئی گنجائش
نہیں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس نے مثال کے طور پر کچھ رکعتیں پہلے پڑھ لی ہیں، 20 پڑھ لی ہیں، 18 پڑھ لی ہیں، 14 پڑھ لی ہیں، تو وہ تاک نہ کرے اپنی نماز کو.
جو بعد میں وتر پڑے جاتے ہیں وہ نہ پڑے.
جی، وتر اصل میں کیا ہے، وہ تاک کر رہا ہے نماز کو، تو تاک نہ کرے اپنی نماز کو. اس کے بعد وہ جس طرح سے اٹھے گا، اٹھ کر جتنی رکعتیں پڑھنا چاہتا ہے پڑھ کے پھر تاک کر لے. ساری رات ہی اس کی جو ہے نماز میں گزر گئی. تو پہلے وقت میں کچھ حصہ اس نے پڑھ لیا، کچھ حصہ بعد کے وقت میں پڑھ لیا. تہجدی کی نماز ہے. آپ کو دونوں وقت پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی. آپ چاہیں تو کچھ حصہ پہلے پڑھ لیں اور چاہیں تو کچھ حصہ بعد میں پڑھ لیں.
اچھا، ہمارے ہاں تراویح کے لیے بالعموم 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں. یہی رکعتیں ہیں یا تراویح ہم مثال کے طور پر 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، 10 بھی پڑھ سکتے ہیں یا 20 سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟
جی، میں تو اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ تہجد کی نماز ہے. تہجد کی نماز کے لیے کوئی رکعتیں مقرر نہیں کی گئی. آپ 3, 5, 7, 9, 11 یا اس سے بھی زیادہ. امام مالک کے زمانے میں بیان کیا جاتا ہے کہ مدینے کے لوگ 49 تک رکعتیں پڑھتے تھے. تو اس وجہ سے آپ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کم بھی پڑھ سکتے ہیں. کم سے کم 3 رکعتیں پڑھنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے. آپ جتنی چاہے پڑھ سکتے ہیں. ہمارے ہاں رواج ہو گیا عام طور پر 23 رکعتیں پڑھنے کا، یہ بھی ٹھیک ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں. بہت سے دوسرے لوگ ہیں جو 11 رکعتیں پڑھتے ہیں، 8 اور 3 ملا کے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں. نہ یہ کوئی لڑنے کی چیز ہے کہ اس کی رکعتوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں کی گئی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں البتہ یہ حدیثوں میں آیا ہے کہ آپ نے کبھی 11 سے زیادہ رکعتیں نہیں پڑھی.
تو اس صورت میں تو پھر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے 11 سے اس کو اوپر نہیں لے کے جانا چاہیے.
نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ صحابہ کرام نے کیونکہ اس کی اس سے زیادہ رکعتیں بھی پڑھی ہیں اور وہ روایتوں میں بیان ہو گئی ہیں، اس وجہ سے ان کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے کسی بدعت کو اختیار کیا ہوگا. میرا گمان یہ ہے کہ جن لوگوں کو زیادہ قرآن یاد نہیں تھا انہوں نے پوچھا ہوگا کہ کیا ہم اس کی رکعتیں بڑھا سکتے ہیں، تو آپ نے اس کی اجازت دے دی. پھر کیونکہ متعین رکعتیں آپ نے بھی نہیں پڑھی، یعنی زیادہ سے زیادہ 11 پڑھی ہیں، آپ نے 5 بھی پڑھی ہیں، آپ نے 7 بھی پڑھی ہیں، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس کی رکعتیں کم و بیش ہو سکتی ہیں.
اچھا اس وقت رمضان کا مہینہ اللہ کا شکر ہے کہ جاری ہے، اس میں ہمیں کیا ترجیح اختیار کرنی چاہیے، ہم نماز تراویح کے ساتھ قرآن مجید سنیں یا پھر انفرادی طور پر اس نماز کو ادا کریں؟
اس کا تعلق آدمی کی سہولت پر ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو صبح کے وقت اس طرح نہیں اٹھ سکتے، اگر اللہ توفیق دے اور وہ صبح اٹھ سکے تو اس کا بہترین وقت تہجدی کا وقت ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خود یہی تبصرہ کیا ہے اور صالحین کی ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا ہے، لیکن لوگ اٹھ نہیں سکتے یا ان کے پاس قرآن مجید خود زیادہ پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہوتا تو مسجدوں میں اہتمام کیا جا رہا ہے، وہاں جا کے پڑھ سکتے.
تہجد کی نماز، تراویح کی نماز جو کہ اصل میں تہجد کی نماز ہے، اس کو اب مسلمان اپنی زندگی میں اختیار کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کیا وہ تگود کرے، کیسے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے؟
ہی بات یہ ہے کہ جو فرائض ہے وہ تو اس جگہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ خدا کا حکم ہے، مجھے ہر حال میں سر اطاعت خم کرنا ہے. نوافل کے لیے شوق ہونا چاہیے، آپ اگر شوق رکھتے ہیں اللہ کی عبادت کا تو ظاہر ہے کہ آپ نوافل کی طرف متوجہ ہوں گے. یہ شوق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی معرفت سے پیدا ہوتا ہے، اللہ کی کتاب کے مطالعے سے پیدا ہوتا ہے، صالحین کی صحبت سے پیدا ہوتا ہے. تو اگر بندہ اپنے آپ کو اپنے رب سے متعلق کرنا چاہتا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ اس کے دین کا شعور حاصل کرنا چاہیے، اس کی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا اس وقت واحد ذریعہ اس کی کتاب ہے، اسی وجہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر یہ تبصرہ کیا ہے کہ حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، یہ اللہ کی تانی ہوئی رسی ہے آسمان سے زمین تک. اور قرآن نے یہ کہا ہے کہ اے تسمو بحبل اللہ جمیع، اللہ کی اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. تو اس رسی کو آپ مضبوطی کے ساتھ تھامیے، قرآن آپ کو اللہ کی سچی معرفت دے گا، اس کی صفات سے متعارف کرائے گا، اور پھر جو پیغمبر کا انذار ہے وہ آپ کو خبردار کرے گا، آپ کے دل و دماغ کو بیدار کرے گا. پھر اس سے آپ آہستہ آہستہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، صالحین کی صحبت اٹھائیں، اچھی چیزوں کا مطالعہ کریں، اپنے ذہن میں کوئی شکوک و شبہات پیدا ہوں تو فوراً کسی صاحب علم کے ساتھ مذاکرہ کر کے، مکالمہ کر کے ان کو دور کرنے کی کوشش کریں. جتنا زیادہ آپ کا فہم اور آپ کی بصیرت بڑھے گی اسی کے لحاظ سے آپ کے عمل میں بہتری آئے گی.
عامر صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے، منظور الحسن کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.